ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو, آراستہ کر لو, تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلواتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیر رضا تاری ہیں, کو بھی خوش آمدید.
جزاک اللہ خیر.
کیسے مزاج گرامی آپ؟
الحمدللہ علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین. پڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے کچھ ویڈیو سوالات کی طرف.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسنین اتاری شاہ پور صدر سے میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ جو جرسی ہوتی ہے لمبی, اس کو کیا اندر فولڈ کریں یا باہر فولڈ کریں تو اس سے نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں ادا ہوگی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کپڑا فولڈ کرنا, کہ عادتاً اس طرح وہ کپڑا فولڈ کر کے استعمال نہیں کیا جاتا, تو اس طرح اگر کپڑا فولڈ کر کے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ جائز نہیں. اور اگر جو ہے وہ عادتاً اس چیز کا استعمال ہی اسی طریقے سے تو اسے فولڈ کر کے ہی جو ہے وہ پہنا جاتا ہے, جیسے سویٹر ہیں تو سویٹر جو ہے وہ نیچے سے جو ہے وہ فولڈ ہو جاتے ہیں, یا بازو کا کالر جو ہے وہ فولڈ ہوتا ہے, تو اگر وہ عادتاً ہی فولڈ کر کے استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کو اس طرح فولڈ کر کے پہننا جس قدر وہ عادتاً فولڈ ہوتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے, اس حالت میں نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس چیز کا استعمال جو ہے وہ عادتاً اس طرح جو ہے وہ نہیں ہے تو پھر اگر جو ہے وہ فولڈ کر کے نماز پڑھیں گے تو جائز نہیں ہوگی, نماز مکروہ تحریمی ہوگی جس کا لوٹانا واجب ہوگا. ہاں صرف آستینوں میں رخصت ہے کہ اگر آستین جو ہے وہ آدھی کلائی سے کم جو ہے وہ فولڈ ہوئی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی, لیکن اگر آدھی کلائی سے زیادہ فولڈ ہوئی 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 ہے تو پھر اس میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی.
اچھا یہ جو بتا رہے ہیں تو یہ تو بہت لمبی ہے, جیسے عام طور پہ بازو کے اگر اس یہاں تک, اب اس کو یہاں تک ہی رکھا ہے اور فولڈ نہیں ہے.
ہاں فولڈ لے کے لمبی ہے اس وجہ سے اسے جو ہے وہ فولڈ جو ہے وہ کر لیا, آدھی کلائی سے کم فولڈ ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ جائز ہے, اس میں جو ہے وہ نماز ہو جائے گی.
اچھا یہ صرف کلائیوں کا مسئلہ؟
صرف کلائیوں کا. اس کے علاوہ چاہے وہ دیگر چیزیں ہیں تو ان میں دار و مدار اس پر آ جائے گا کہ اس چیز کا استعمال کیسا ہے. تو بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کا استعمال ہی فولڈ کر کے ہوتا ہے, جیسے بعض پینٹیں ہوتی ہیں تو ان کا وہ پائچا ٹائپ کا فولڈ ہی ہوا ہوا ہوتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اب جیسے جینس کی پینٹ ہے وہ کوئی جو ہے وہ الٹی کر کے اس کو جو ہے وہ فولڈ کر رہا ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ استعمال فولڈ کر کے نہیں ہے.
جب وہ اڑستے ہیں نماز کے لیے وہ کر رہے ہیں جان,
وہ نماز کے لیے عموماً کر رہے ہوتے ہیں. اور نماز کے لیے اگر کوئی نہیں بھی کرتا, وہ کہتا ہے میں ہر وقت ہی جو ہے وہ اس طرح رکھتا ہوں, تو بھی اس کا ہر وقت اسے رکھنا اس چیز کو جائز نہیں کر دے گا, کیونکہ وہ اس شخص کا اپنا فعل ہے. عرفاً بہرحال وہ چیز اس طرح فولڈ کر کے نہیں پہنی جاتی, تو لہٰذا ایسی صورت میں اگر اس نے ان فولڈ کر کے نماز پڑھی تو وہ نماز دہرانا اس کے اوپر واجب بھی ہوگا اور گناہگار بھی ہوگا, تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری.
ٹھیک ہے. اور ہونا اتنا چاہیے کہ ناظرین کرام, چاہے عام ہم کپڑے جو پہنتے ہیں شلوار بھی ہو پینٹ بھی ہو, کہ وہ ویسے ہی ٹخنوں سے اوپر ہو جائے. یہ سنت مبارکہ ہے, ٹخنوں سے اوپر اپنے ان جو بھی شلوار ہو کوئی تہمد ہے کچھ بھی ہے تو ٹخنوں سے اوپر ہو, ٹخنے ظاہر ہوں, یہ سنت مبارکہ ہے. سنت اگر کسی کی ترک ہوتی ہے, مثال کے طور پہ کسی کی لمبی پینٹ ہے, اب وہ فولڈ نہ کریں بلکہ ایسے ہی نارمل وہ رکھ دے, اگرچہ ٹخنے چھپ جائیں اسی طرح وہ اپنی نماز پڑھ لے, سنت ترک ہوگی لیکن نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. نماز واجب الادہ نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ ٹخنے ظاہر کرنے کے لیے اس کو فولڈ کرتا ہوا اوپر تک لے جاتا ہے تو اس کی نماز ہی مکروہ تحریمی ہو جاتی. تو اس صورت میں ان دونوں چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ہاں زیادہ پھر اچھی بات وہی ہے کہ چاہے پینٹ ہو کچھ بھی ہو تو سائز اتنا ہونا چاہیے کہ ٹخنوں سے وہ اوپر رہے. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟
لباس کے اندر جہاں ہم بہت ساری باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو لباس کا سنت کے مطابق ہونے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا جو ہے وہ بالکل ضروری ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا بھی چاہیے کہ اگرچہ آپ جو ہے وہ قمیض شلوار پہنے ہوئے ہیں، جبہ پہنے ہوئے ہیں، پینٹ پہنے ہوئے ہیں، جینس پہنے ہوئے ہیں، کوئی بھی چیز پہنے ہوئے ہیں، تو جہاں اس بات کا خیال کریں کہ وہ شریعت مطہرہ کے تقاضوں کے مطابق ہو، وہیں اس بات کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو. تو جیسے لباس کی لمبائی میں یہ ہے کہ وہ مرد کے ٹخنے جو ہے وہ نہ چھپے ہوں، بلکہ اگر کوئی تکبر کی نیت سے جو ہے وہ اپنے ٹخنوں کے اوپر جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ لٹکاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے سخت وعیدے جو ہے وہ حدیث پاک میں بیان کی گئیں، تو لہٰذا جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے.
کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. سوال ہے بچیوں کی طرف سے جو طالبات ہیں کہ پیپرز وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں قرآنی آیات بھی لکھنی ہوتی ہیں، اور بعض ایسے ٹائم پیریڈ کے جن میں پڑھ نہیں سکتے قرآن پاک، تو ان ایام میں لکھنے کے حوالے سے بھی کچھ کیا کہتے ہیں؟
قرآن کریم جو ہے وہ لکھنا بھی مخصوص ایام کے اندر عورت کے لیے جائز نہیں ہے، پڑھنا بھی اس کو جائز نہیں ہے، چھونا بھی جائز نہیں ہے، اور لکھنا بھی جائز نہیں ہے. اب جہاں تک امتحانات کی جو ہے وہ ہم بات کریں تو حتی الامکان تو اس میں اس بات کا وہ خیال کریں کہ ایسے سوالات اگر آپشن کی صورت میں ہیں، مثال کے طور پہ 10 سوالات آئے ہیں جس میں سے 5 کرنے ہیں، تو یہ ان 5 سوالوں کا انتخاب کریں جس کے اندر قرآن کریم کی آیت انہیں نہ لکھنی ہو. جو حکم آیت لکھنے کا ہے وہی ترجمہ لکھنے کا ہے کہ وہ بھی لکھنا جائز نہیں ہے، اور اس بات کا اہتمام خاص طور پر مدارس کے اندر جو ہے وہ جو بنانے والے ہیں پیپر، یا اسکول میں بھی بنانے والے پیپر ہیں، تو ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ آپشنل والے سوال جو ہے وہ دیں، یا بچیوں کے پیپر کے اندر جو ہے وہ ایسے سوال نہ ڈالیں کہ جس کے اندر انہیں مجبوراً ان ایام میں صرف اپنے نمبر حاصل کرنے کے لیے لکھنا گناہ میں جو ہے وہ مبتلا ہونا پڑے، کہ ان کے لیے یہ لکھنا جائز نہیں ہے. ہاں کوئی ایسا پیپر آ گیا کہ اب اس کا آپشن نہیں ہے، یا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ ڈالا لیکن وہاں پر ٹیچر کو یہ اختیار دے دیا کہ بھئی اگر کسی بچی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو اس کو جو ہے وہ آپ آپشنل کوئی دوسرا سوال جو ہے وہ بتا دیں اس کی جگہ پر. اگر بالفرض کوئی ایسی صورت آ جاتی ہے جیسے گورنمنٹ کے پیپر ہوتے ہیں، بورڈ کے پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں، اب اس کے اندر کوئی اور چارہ کار جو ہے وہ نہیں ہے، مثال کے طور پر لازمی سوال کے طور پر ہی وہ سوال آ گیا، پہلا سوال لازمی ہے اور اسی کے اندر اسی سے متعلق جو ہے وہ سوال ہے، تو پھر بہرحال جو ہے وہ چونکہ ایک فقہ حنفی کا قول جو ہے وہ اس کے جواز کا ہے تو اس قول کے اعتبار سے جو ہے وہ لکھ سکتی ہیں، مگر اس میں بھی بہت احتیاط کی حاجت ہوگی کہ اپنے ہاتھ کے نیچے بھی کوئی جو ہے وہ رومال وغیرہ کوئی ایسی چیز رکھیں کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ ترجمہ قرآن کریم اور آیت مبارکہ کی تحریر سے مس نہ ہو، ٹچ نہ ہو. اور اسی طرح جب آپ بیک کریں گے، چونکہ جس جگہ قرآن کریم لکھا ہوا ہے جس طرح اس سائیڈ کو چھونا جائز نہیں ہے، اسی طرح اسی سائیڈ پر بیک سائیڈ پر بھی چھونا جائز نہیں ہے، تو پھر بیک سائیڈ کے اندر بھی اہتمام کرنا ہوگا کہ اگرچہ بیک سائیڈ پر آپ تحریر دوسری لکھ رہی ہوں گی لیکن چونکہ جب وہاں پر آئیں گی تو اس کے بیک سائیڈ کے اوپر پیچھے قرآن کریم کی آیت یا ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو وہاں بھی نیچے آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے نیچے جو ہے وہ رومال وغیرہ جو ہے وہ رکھ لیں، ایسی چیز جو آپ کے جسم کے تابع نہ ہو. بعض خواتین سمجھتی ہیں کہ بھائی دستانے پہن کے لکھ لیتے ہو، نہیں، دستانہ چونکہ آپ کے جسم کے تابع ہے تو اس سے جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ جدا کوئی رومال وغیرہ جو کہ پاک رومال ہو وہ رکھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ پھر آپ اپنا ہاتھ رکھ کر وہ ضرورتاً لکھ سکتے.
ٹھیک ہے، مزید سوال.
دارالافتاء اہل سنت میں مفتی شفیق صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ نماز تہجد پڑھنے کے لیے سونا لازمی ہوتا ہے، اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں.
جی، نماز تہجد پڑھنے کے لیے سونا،
جی ہاں، نماز تہجد کے لیے نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ لمحے بھر کی نیند ضروری ہے. جا جب ہی تہجد جو ہے وہ قرار پائے گی، ورنہ صلاۃ اللیل جو ہے وہ ہو جائیں گے تہجد نہیں ہوگی. تو اگر کسی رات میں آپ پوری رات جو ہے وہ شب بیداری کر رہے ہیں، ذرا سی بھی دیر کے لیے، لمحے بھر کے لیے بھی نیند نہیں آئی، تو آپ صلاۃ اللیل کے نیت سے نوافل پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو تہجد کی فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو نماز عشاء کے فرض آپ نے پڑھ لیا، اب اس کے بعد لمحے بھر کے لیے چاہے بیٹھے بیٹھے ہی جو ہے وہ نیند آ گئی، اب اس کے بعد آپ جو ہے وہ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، کچھ دیر بھی وہ سولی آرام کر لیا تو بھی،
لمحے بھر بھی جو ہے وہ اگر نیند آ جائے گی تو بھی جو ہے وہ کافی ہے. اور اس کے لیے بھی بستر پہ لیٹ کر سونا بھی ضروری نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے بھی اگر جو ہے وہ آپ کو آنکھ لگ جاتی ہے تو بھی وہ فضیلت آپ کو اس کے بعد پڑھے جانے والی نماز تہجد کی حاصل ہو جائے.
ٹھیک ہے، اور اس میں بھی ناظرین اکرام کے عشاء پہلے پڑھنی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ سو جائیں. ایک تعداد ہوتی ہے، بعض اوقات کچھ ملازمین ایسے ہوتے ہیں کہ جو رات کے ٹائم کہیں جاب کرتے ہیں، اسی طرح بعض خواتین بھی کہ رات کو وہ کام کاج کر کے فارغ ہو کے سو گئے اور کہا کہ صبح جلدی اٹھ کر عشاء بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، اور پھر ساتھ ہی فجر کی نماز بھی ہم ادا کر لیں گے. تو یہ وہ تہجد کی فضیلت اس میں نہیں حاصل ہوگی، یعنی اس میں کہیں کہ وہ تہجد کا بھی انہیں ثواب ملے گا، نہیں ایسا نہیں ہے. اور ٹھیک ہے، عشاء کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا فجر کی نماز، لیکن اس کی بھی عادت نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ یوں اپنی عشاء کی نماز کو بھی اتنا مؤخر کرنا اور پھر بالخصوص نیند کہ جس کو اٹھنے پر قدرت ہی نہیں ہے، پھر کام کاج کی یہ تھکن سب کچھ کر کے پھر سو گئے کہ میں اٹھ کر پڑھ لوں، ہر ایک کو ایسی قدرت بھی نہیں ہوتی. تو اس طرح یہ عادت اس کی بالکل بھی نہیں بنانی، اور اس کو مکروہ فرمایا کہ اتنی تاخیر کرنا عشاء کی نماز کی بھی کہ وہ آخری ان وقت میں چلے یا آدھی رات سے زیادہ اس کا وقت ہو جائے، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، عادت نہیں بنانی چاہیے. البتہ جن کو اٹھنے کی قدرت ہے اور رات کو کوئی ایسی کیفیت ہے کہ جس میں اب نماز نہیں پڑھی جا سکتی یا کوئی معاملہ ہے، تو ٹھیک ہے، وہ اگر کسی نے کبھی ہو گیا ایسا معاملہ کہ فجر سے پہلے پہلے ہی عشاء کی نماز کو ادا کر لیا، نماز ہو جائے گی. کیونکہ نمازوں کے جو اوقات ہیں ان میں ظاہر سب سے جو طویل وقت ہے نمازوں کا تو وہ عشاء کی نماز کا ہے. عشاء کی نماز کا جیسے ہی وقت شروع ہوا تو اب یہ صبح جیسے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے وہاں تک یہ پورا ٹائم پیریڈ عشاء کی نماز کا ہے، یہ تو پورا ٹائم پیریڈ عشاء کی نماز کا ہے. مرد ہیں تو ان کے لیے یہی کہ وہ اپنی نماز کو جن جن پر جماعت ہے بالخصوص جماعت اور اہتمام کے ساتھ ان نماز کو ادا کریں، اور خواتین بھی مردوں کی جب جماعت مسجد میں ہو جائے تو اس کے بعد بہتر مستحب یہی ہے کہ یہ اپنی ان نماز کو ادا کر لیں. وتر فوراً پڑھیں بعد میں مؤخر کریں تو اس کے لیے یہ ضرور فرمایا کہ افضل اس کے لیے کہ جو اٹھنے پر قادر ہے تو ٹھیک ہے وہ سو جائے ابھی، اور پھر فجر سے پہلے پہلے ہی اپنے ان وتر کی نماز کو وہ ادا کرے. تو یہ سارے احکامات یہ بہرحال پیش نظر رکھنے چاہیے. مزید سوال؟
مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر کوئی شخص صبح فجر کے وقت جب اذان ہوتی ہے نماز تہجد کے بعد فجر کی اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ لیتا ہے، یعنی کہ مکمل نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ یعنی کہ فوراً جب اذان ہوئی اور وہ گھر میں ہی تھا اور اس نے سنتے ادا کی اور اس کے بعد پھر فرض ادا کر لی، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟
جی
دیکھیے، جس پر جماعت واجب نہیں ہے تو اس کو اس بات کا اختیار ہے، وہ جو ہے وہ فوراً بھی جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. اگرچہ افضل یہ ہے مردوں کے لیے کہ وہ جو ہے وہ روشنی ہونے کا جو ہے وہ انتظار کریں، عورتوں کے لیے جو ہے وہ اندھیرے کے اندر ہی جو ہے وہ مستحب ہے. تو اب جس پر جماعت واجب نہیں ہے، کوئی ایسا ہے مریض ہے یا بوڑھا ہے جو مسجد تک جا نہیں سکتا، تو اب اگر وہ اس چیز کا پر عمل کر لیتا ہے کہ جناب تہجد پڑھی اور پھر تھوڑا انتظار کیا، جیسے ہی اذان ہوئی یا نماز کا وقت شروع ہوا اس نے اپنی فجر پڑھ لی، تو ایسا کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اس کے اندر جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا اور نماز بھی بلا کراہت ہو جائے.
یہ سوال ہے، کہتے ہیں کہ اسکول کے اندر بے وضو قرآن پڑھایا جاتا ہے، تو دیکھا تو نہیں کون سے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، تو لیکن ہوگا آپ کی بھی اسکول کی فیلڈ ہے دار المدینہ میں، تو کیا کریں یہ؟
دیکھیے اسکول کے اندر کئی اسکولوں کے اندر اب نصاب کے اعتبار سے بھی حکومت کی طرف سے بھی جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم ضروری ہے، تو وہاں اصل یہ کہ پریڈ جب ہوتا ہے تو بچوں کو جو ہے وہ بول دیا جاتا ہے بھائی قرآن کریم نکالیں یا جو کتاب ہوتی ہے، اسلامیات کی یا ترجمہ قرآن کی کتاب ہے، بس اوقات وہ جو ہے وہ بچے جو ہے وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، وضو کے لیے کہا نہیں جاتا کہ بیٹا جس کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لے۔ اب بچے بعض جو ہے وہ جانے انجانے کے اندر جو ہے وہ بغیر وضو پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا بعض جو ہے وہ اس وجہ سے وضو کا نہیں پوچھتے ہوں گے کہ جناب استاد صاحب جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ کسی استاد نے منع ہی کر دیا ہو۔ تو کوئی یوں تو نہیں کہتا ہوگا کہ بغیر وضو ہی پڑھو، وہ یہ کہ وضو کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو یہ اہتمام بہرحال جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ بعض چھوٹی کلاسز ہوتی ہیں جن میں بچے نابالغ ہوتے ہیں، تو اگرچہ نابالغ پر جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، لیکن عادت اس کی بھی یہی ڈالنی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو باوضو ہی چھوئے اور باوضو ہی جو ہے وہ ہاتھ میں لے کر اس کی تلاوت کرے۔ اور بڑی کلاسز جو ہوتی ہیں ان میں بس اوقات بالغ بچے بھی ہوتے ہیں جن کا چھونا ہی بغیر وضو جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو اس کا بہرحال اہتمام کرنا یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ پیریڈ شروع ہونے سے پہلے اعلان کر دے کہ جس بچے کا وضو نہیں ہے وہ جو ہے وہ وضو کر کے آئے، تاکہ باوضو ہی جو ہے وہ اس کو چھوئیں۔
ٹھیک ہے۔ نفل نماز میں ایک رکعت میں ایک سے زائد صورتیں پڑھ سکتے ہیں؟
جی ہاں، نفلی نماز کے اندر جو ہے وہ ایک رکعت کے اندر ایک سے زائد صورتیں یا ایک ہی صورت کی تکرار جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔
جی، مزید سوال۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ سود کے حرام ہونے کی کیا وجہ ہے اور کس صورت میں سود کے پیسے حرام ہو جاتے ہیں؟
سود ہر صورت میں حرام ہی ہے، سود کے کوئی خاص صورت یہ نہیں کہ اس میں معاذ اللہ سود جائز ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ سود ہے، سود حرام ہے، اور بیسک وجہ تو قرآن پاک نے بیان فرما دی، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ پاک نے تجارت کاروبار اس کو حلال فرمایا ہے، سود کو وہ حرام فرمایا ہے، سود حرام ہے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی سود جس طرح چلتا تھا، آج کل کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کو خاص ایک ساتھ اٹیچ کر کے، کہ اس زمانے میں وہ کوئی خاص کیفیت کا سود تھا اس میں منع کیا تھا، وہ دگنا چگنا تھا اس لیے منع کیا تھا، لیکن آج وہ مائنس دیا جاتا ہے یا چند فیصد دیا جاتا ہے، تو اس لیے سود وہ والا سود نہیں۔ تو یہ ہرگز غلط ہے، درست نہیں ہے۔ درست یہی ہے کہ سود کہ جس میں آپ کو کوئی چیز قرض دے کر اور اس یعنی رقم قرض دے کر اب آپ اس کے اوپر مشروط نفع حاصل کرتے ہیں، سود ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی اس کی کئی طرح کی صورتیں ہیں اور حکمتوں کو بھی بیان کیا گیا، کیا فرماتے ہیں آپ؟
جی، بنیادی بات تو یہی ہے کہ مسلمان کو کسی بھی چیز کی حکمت کے بجائے اس چیز کی طرف جاننا چاہیے کہ یہ چیز اللہ پاک نے حرام قرار دی ہے، لہٰذا جو ہے وہ حرام ہے، اور بطور مسلمان ہمیں اس حکم پر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، چاہے ہمیں اس کی علت یا حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔
نہیں،
باقی جہاں تک اس کی جو حکمتیں ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں معیشت کے اندر، وہ واضح ہیں، اور آج کل کے دور کے اندر جو معیشت دان ہیں وہ بھی اس بات کے جو ہے وہ قائل ہیں کہ جی جناب، معیشت کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ سود کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ پہنچتا ہے، کہ اس کے اندر جو ہے وہ پیسے کی گروتھ جو ہے وہ گویا کہ رک جاتی ہے، دولت کی جو ہے وہ تقسیم کاری جو ہے وہ درست طریقے سے منصفانہ انداز میں جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو یوں بہت ساری وجوہات ہیں جو اس کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہیں، مگر بنیاد یہی ہے کہ اللہ پاک نے جب اس کو حرام قرار دیا تو بطور مسلمان ہمارا یہی کانسیپٹ ہونا چاہیے، یہی نظریہ ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے یہ حرام ہے، اس لیے ہم اسے حاصل نہیں کر سکتے، اور سود کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ تمام حرام ہیں، جو سود ہے وہ حرام ہے، اور جو حرام نہیں ہے بعض صورتوں میں اگر کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی وہ صورت جائز ہے، کوئی مفتی بتا رہا ہے، تو پھر وہ سود نہیں ہے،
سود نہیں۔
وہ ہو سکتا ہے بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ بھئی دونوں چیزیں تو ایک جیسی ہیں، لیکن وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، ان میں فرق ہوتا ہے۔ وہ صورت جب آپ پوچھیں گے تو یقیناً آپ کے سامنے وہ مفتی بیان بھی کر دیں گے کہ اس میں اور سود میں فرق کیا ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی بظاہر اس کو یوں سنبھال، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ معدلہ یوں بھی کہہ رہے ہیں، کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو، ایک ہی بات ہے بھائی، ایک بات نہیں ہے۔ کان ادھر سے پکڑیں گے تو آپ نے ادھر سے پکڑا ہے، ادھر سے پکڑیں گے تو ہاتھ ادھر لے کر گئے ہیں نا، تو ہی آپ نے پکڑا ہے، تو یہ بھی ایک نہیں ہے، ان میں بھی فرق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ کھجوروں والا آیا تھا واقعہ، اور پورا کتنا رہنما ایک واقعہ ہے ماشاء اللہ، اور حدیث پاک میں جو کہا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کھجوریں ایسی نہیں ہیں۔ پھر کیا؟ تو کہا کہ ہم اتنا مطلب وزن ایک بیان کیا، مثال کے طور پر 4 کلو ہم دیتے ہیں اور وہ 2 کلو اچھی کھجوریں ہمیں دے دیتے ہیں. یہ انہوں نے 4 کلو دیں ایک مثال کے طور پر اور وہاں سے 2 کلو ملی. تو یہاں کھجور کو کھجور کے بدلے بیچا گیا، سود ہے. تو کیونکہ ایک ہی چیز ہے اور ہم جن سے قدر سب چیزیں موجود ہیں، تو اب یہاں پر برابری ہونی چاہیے تھی. یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ 4 کلو کھجور دے کر کوئی اس کے عوض میں جو 2 کلو ہے ایک طرف اضافہ جا رہا ہے، بھلے یہ 4 کلو والی کوالٹی میں کم ہیں، ردی ہیں ایک طرح کی اور وہ اچھی ہیں، لیکن اس میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یوں سودا نہ کرو، بلکہ تم اپنی یہ 4 کلو جو ایک وزن حدیث میں بیان کیا کہ یہ ان کو بیچ دو اور اس کی جو بھی رقم ہے وہ لے لو. اب وہ رقم لے لی اور اس کے عوض میں اب یہ 2 کلو خرید لو، سودا وہی ہوا، لیکن ایک پورا بالکل تبدیل ہو گیا، کیونکہ اب جو 2 کلو خریدی جا رہی ہیں وہ کھجور کھجور کے بدلے میں نہیں ہے، بلکہ وہ درہم دینار کے بدلے میں خریدی جا رہی ہیں، وہ رقم کے بدلے میں خریدی جا رہی ہیں، اور پہلے جو تھا وہ کھجور کھجور کے بدلے میں. تو اس لیے ہم بعض اوقات اپنے سودوں میں بھی کئی طرح کی جو تجارتی معاملات ہیں، اگر تھوڑا سا اس میں کچھ تبدیلی لائیں تو وہ جائز کی صورت بن جائے گی، وہ جائز ہو جائے گا معاملہ، اور آپ کو نفع بھی حلال ہو جائے گا، سود سے بھی آپ بچ جائیں گے. اور اس طرح کے کئی اور افراد ہوتے ہیں جو بعض اوقات انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پیسوں سے غرض ہے، آپ کو نفع ہو نقصان ہو کچھ بھی ہو، ہمیں 100% یہ نفع چاہیے اور اپنی رقم بھی بعد میں چاہیے، اپنی پوری پوری رقم بھی چاہیے اور یہ نفع بھی چاہیے. تو اب یہ ایسے ہی پیسے قرض دے کر یوں نفع اگر حاصل کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ جائز تھوڑی ہوگا، یہ قرض ہی شمار ہوتا ہے اور یہ سود کے زمرے میں جاتا ہے. ہاں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس طور پر کہ ٹھیک ہے آپ نے پروفٹ اور نفع نقصان کی جو شرعی طور پر قیودات ہیں اسی کا خیال رکھتے ہوئے آپ کوئی طے کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، وہ پارٹنرشپ آپ کی کہلائے گی. لیکن معاملہ یہی ہے کہ اس میں پھر اس کو فوراً یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ آپ جو ہے نا وہ یہ سود سے بچنے کے لیے یہ تو یوں کان پکڑا یوں کان پکڑا، ایسا نہیں ہے، ہر جگہ یوں نہیں ہوتا، اس کے پورے طریقے کار ہیں، علماء سے رہنمائی لینی چاہیے. کپل صاحب کتنی بار آتے ہوں گے لوگ اور کوئی ان کو تھوڑی سی تبدیلی کے بعد حل بتایا تو معاملہ حل نہیں ہوتا.
پارٹنرشپ کی عموماً جو صورتیں لوگ لے کر آتے ہیں تو وہ عموماً ناجائز ہوتی ہیں، وہ قرض پہ نفع والی صورت ہوتی ہے. تو وہی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن کر کے ان کو مختلف حل پیش کیے جاتے ہیں کہ آپ یوں کر لیں، آپ ایسا طریقہ کار اختیار کر لیں. اب ان سب کے اگر نتائج کی طرف ہم دیکھیں کہ بھئی آخری نتیجہ کیا ہے، کہ جس کو جتنے پیسے ملنے تھے اس کو اتنے پیسے مل رہے ہیں، جس کو انویسٹمنٹ مل رہی تھی وہ انویسٹمنٹ، تو یہ ایک ہے کہ انویسٹمنٹ ملی اور نتیجہ جناب اس کو اتنا پروفٹ ملا، لیکن درمیان میں وہ جو بعض عقود اس کے درمیان آپس میں ہو رہے ہیں وہی اس چیز کو جائز کر دیتے ہیں اس نفے کو، اور وہی عقود اگر ناجائز بنیادوں پر ہوں تو اسے ناجائز کر دیتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ آدمی جب یہ چیزیں سیکھنا چاہے سمجھنا چاہے اور اس بار میں حساس ہو کہ بھئی مجھے جو ہے وہ گناہ سے بچنا ہے. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے حل نہیں بھی نکلتا کہ ان کو وہ جو حل ہوتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا
جی.
تو اس میں واقعی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جائز ہوگا تو کریں گے، نہیں ہوگا تو بھلے کتنا ہی نفع آ رہا ہے ہم نہیں کریں گے. تو یہی ایک مسلمان کا جو ہے وہ انداز ہونا چاہیے کہ جو بھی چیز وہ کام کرے یا جو بھی کاروبار کرے پارٹنرشپ کرے تو بہرحال شریعت مطہرہ کے مطابق کرے. بظاہر کئی چیزوں کے اندر ہمیں کچھ مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، ایک بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ نارمل قرض لے کے کسی کو نفع دینا ہے، لیکن آپ وہی پارٹنرشپ کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ حساب کتاب الگ رکھنا ہوتا ہے، پروفٹ اینڈ لاس نکالنا ہوتا ہے اور دیگر کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو وہ تھوڑی مشقت آپ کو ہوتی ہے. لیکن اگر اس مشقت کے بدلے میں آپ گناہ سے بچ جائیں گے، عذاب آخرت سے بچ جاتے ہیں، تو یہ مشقت دنیا کی کوئی بھی جو ہے وہ اس کے بدلے میں حیثیت نہیں رکھتی.
چلیں جی، کچھ اور بھی ایس ایم ایس بھی ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے، لیکن پہلے کچھ آپ کے سوالات لے.
میں پوچھ رہا ہوں کہ اب پیپر میں ہمیں دی ہوتی ہے قرآن آیات کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، تو وہ لکھنا جائز ہے یا نہیں؟
چلیں جی، قرآن آیات کا ترجمہ پیپر
بے وضو تو قرآن کریم کی آیت کا جو ہم نے حکم بیان کیا جواب میں بھی کہ جو آیت کا حکم ہے وہی ترجمے کا جو ہے وہ حکم ہے، تو دونوں ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بے وضو لکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ جو رخصت ہم نے بیان کی تھی یہ اسلامی بہنوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ وضو کر سکتے ہیں.
ہاں وہاں پہ
وہ تو جو ہے وہ ان ایام میں ناپاک ہیں کہ وہ پاکی حاصل ہی نہیں کر سکتی. تو اب یا خواتین میں بھی وہ کہ جن کو یہ مسئلہ نہیں ہے، مخصوص ایام نہیں ہے، تو وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ بھئی پیپر شروع ہونے سے پہلے ان کو پتہ ہے اسلامیات کا پیپر ہے، ترجمہ قرآن کا پیپر ہے، تو وضو کر کے ہی جو ہے وہ بیٹھے. درمیان میں اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو بہرحال اس کے لیے اجازت لیں، اور وضو کر کے ہی بہرحال جو ہے وہ باوضو ہی ترجمہ لکھیں یا جو ہے وہ آیت لکھیں، دونوں کے لیے باوضو ہونا ضروری.
ٹھیک ہے، مزید سوال.
اس کا افسر صدقے کی اماؤنٹ دیتا ہے، تو جو اس کا افسر ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہے اور جو اس کے نیچے ملازم ہے اس کی تنخواہ کم ہے، تو وہ اس کو صدقے کی کچھ رقم دے دیتا ہے، بولتا ہے یہ صدقہ ہے آپ یہ رقم لے لیں، تو جو لے رہا ہے اس کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جس کو صدقہ پیسے دے رہا ہے اس کی تنخواہ کم ہے.
جی
صدقہ
دونوں ملازم ہیں،
جی
ایک زیادہ تنخواہ والا ہے کم والا، تو وہ دوسرے کو دیتے ہیں.
صدقہ دیکھیں، نفلی صدقہ جو ہے وہ کسی بھی مسلمان کو جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں، وہ مستحق کے زکوٰۃ ہو یا نہ ہو، دونوں ہی چیزیں جو ہے وہ جائز ہیں. کم تنخواہ والا زیادہ والے کو بھی دے سکتا ہے، زیادہ والا کم والے کو بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جب ہم بات کرتے ہیں صدقہ واجبہ کی، جیسے زکوٰۃ ہے یا فطرہ ہے یا قسم کا کفارہ ہے یا اور کوئی جو ہے وہ صدقہ واجبہ ہے، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہو، یعنی وہ سید اور ہاشمی نہ ہو، اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا کوئی مال نہ ہو. تو صدقہ واجبہ کی اپنی شرائط ہیں، جبکہ صدقہ نفل جو ہے وہ کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے.
نماز عشاء میں نفل وتروں کے ساتھ پڑھنے چاہیے یا وقفہ لے کر پڑھنے چاہیے؟
ساتھ بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بعد میں بھی پڑھتا ہے تو حرج نہیں.
نماز پڑھنے کے دوران سونے کا کیا حکم ہے اگر نیند آ جاتے ہیں تو؟ ظاہر تفصیلی سوال ہے اس میں.
جی نماز کی دیکھیں بعض صورتیں یا بعض کیفیات اور حیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر آدمی کی آنکھ لگ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کہ اس کے اندر وہ کیفیت ایسی ہے کہ جیسے اب انسان کھڑا ہوا ہے تو اب کھڑے ہونے میں اگر اس کی آنکھ لگ گئی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے جو مردوں کا سجدہ ہے، جس طرح وہ سجدہ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس حالت میں اگر آنکھ لگ گئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا،
وہ بھی سنت کے مطابق جب کرے،
سنت کے مطابق جو ہے وہ کرے. ایسی غفلت وضو توڑ دیتی ہے جس سے انسان کی جو ہے وہ جو جسم کے اعضا ہیں وہ گویا کہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. تو اب اس صورت میں جب اعضا ڈھیلے پڑیں گے تو وہ گر جائے گا اس کیفیت سے، اس سجدے کی اس کیفیت میں نہیں رہے گا. تو بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا، جب وضو ٹوٹ جائے گا تو بہرحال جو ہے وہ اسے نماز کو ریپیٹ کرنے کی طرف جو ہے وہ جانا ہوگا. اور جن صورتوں کے اندر جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا، تو اگر اس کے اندر اس رکن کی جو مقدار ہے وہ جاگتے میں اس نے جو ہے وہ گزاری ہے تو کم از کم اس کی نماز ہو جائے گی. ہاں بعض صورتوں میں تاخیر ہوگی تو جو ہے وہ سجدہ سہو وغیرہ لازم ہوگا.
تو جی سوال ہے کہ بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کو برے القابات سے پکارتا ہے، چڑیل ہے، فلاں ہیں، یہ ہیں، کیا کہیں گے؟
کسی بھی مسلمان کو برے لقب سے پکارنا یہ ناجائز و حرام ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس سے منع فرمایا، لا تنابزوا بالالقاب، کہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. تو وہ چاہے جو ہے وہ بھائی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو، کوئی بھی کسی کو جو ہے وہ ہرگز نہ پکارے، کہ ایسا کرنا در حقیقت اس کے لیے جو ہے وہ سامنے والے مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے. بیوی کو تو اچھے القاب سے پکارنا چاہیے، احادیث سے بھی جو ہے وہ ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ کہہ کر جو ہے وہ پکارا کرتے تھے. تو وہ شریک حیات ہے، اگر آج آپ اس کو کوئی ایسے القاب سے پکاریں گے تو اس کے دل میں ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ تنگی آپ کے لیے بیٹھ جائے، محبت جو ہے وہ کم ہونے کا باعث جو ہے وہ بن جائے. تو ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے، نہ ہی شوہر کو بیوی کو اور نہ ہی بیوی کو شوہر کو. بسا اوقات بعض لوگ مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ مذاق سامنے والے کو برا لگ رہا ہوتا ہے.
جی ہاں،
وہ اب بیوی ہے تو وہ شوہر کے سامنے کھل کر بول تو نہیں سکتی، وہ اس کے جو ہے نا وہ زیر اثر ہے، لیکن در حقیقت وہ دل کے اندر اس کو وہ بات بری لگ رہی ہے، یا سب کے سامنے جو ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں. تو ایسا جو ہے وہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. جس نے اگر کبھی ایسا کیا ہے تو بھی اس پر لازم ہے کہ بہرحال وہ اپنی بیوی سے معافی مانگے کہ حقوق العباد میں بہرحال یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ شوہر جو دل چاہے حقوق تلف کرتا رہے اور جناب اس کو گنجائش ہے نہیں, بلکہ اگر اس کو بھی اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی تو بالکل جو ہے وہ مانگے گا, جبھی جو ہے وہ حق اس کا معاف ہوگا, ورنہ کل قیامت کے اندر بھی یہی حق کی ادائیگی کے لیے, اس جو ہے وہ دل آزاری کو مٹانے کے لیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنی نیکیاں دے کر جو ہے وہ اسے منانا پڑے یا اس کے گناہ اپنے سر لے کر جو ہے وہ اسے منانا پڑے.
اچھا, اس میں پھر بعض اوقات بچوں کے سامنے بھی,
جی
یعنی بچے بڑے ہو گئے ہیں اب وہ سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو, ان کے سامنے بھی ان کی ماں کو کہنا
برا جو ہے وہ کہنا یا کوئی ایسی بات کہنا, تو وہ اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ میں اپنے لیول کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہا ہوں, لیکن بہرحال وہی بات ہے کہ آپس میں دو افراد کی گفتگو, لیکن ان کے جو نیچے والے ہیں جن کے ماتحت جو ماتحت ہیں ان کے, انہیں یقیناً برا جو ہے وہ لگتا ہے. اگر آپ کے والد کے دوست بھی آپ سے کوئی آپ کے والد سے بات کر رہے ہوں کوئی, اور وہ ان کو کوئی ایسے ہی جو ہے نا وہ مختلف القاب سے پکار رہے ہوں, تو وہ ان کا تو آپس کا وہ کوئی معاملہ ہوگا, لیکن آپ کو یقیناً برا لگے گا کہ یار یہ میرے باپ کو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح آپ کی چونکہ بچوں کی جو ہے وہ ماں ہے, تو آپ کو بہرحال بچوں کے سامنے بھی اور ویسے بھی بہرحال اس کا جو ہے وہ احترام پیش نظر رکھنا چاہیے.
جی مزید سوال.
جگہ پہ ایسا ہے کہ جہاں شارٹیج ہے زمین کی, تو وہی پرانی قبر کھود کے اس میں دوسرے مردے کو دفن کر دیتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا بھی منع ہے؟
کئی جگہوں پہ, آپ تو کراچی میں, بڑے شہروں میں تو ہوتا ہے, آپ تو اور شہروں میں بھی بڑھ رہا ہے.
قبر ایک مرتبہ جب بن گئی تو اب اس کو دوبارہ کھولنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. آپ کسی دوسری میت کی تدفین کے لیے بھی نہیں کھول سکتے, اور اس کے علاوہ بھی بلا عذر شرعی نہیں کھول سکتے کہ اب برزخ کے معاملات شروع ہو گئے, پردے کے معاملات ہیں, اللہ اور بندے کے درمیان کے معاملات ہیں, ان کے اوپر مطلع ہونا نہیں چاہیے, ایسا کرنا جائز نہیں ہے. کئی دفعہ لوگ اس طرح کی وصیت بھی کری آتے ہیں, بھائی مجھے جو ہے وہ میری بیوی کی قبر میں, یا جناب جو ہے وہ بیوی کہتی ہے مجھے میرے شوہر کی قبر میں دفنایا جائے یا والدین کی قبر میں دفنایا جائے. اگرچہ ان کو انتقال کیے ہوئے 80-80 برس بھی گزر جائیں, جب بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہے, اور ایسی اگر کسی نے وصیت کی ہے تو اس کی اس وصیت پر بھی عمل کرنا جائز نہیں ہے. کئی دفعہ لوگ اس معاملے کے اندر جو وجہ اختیار کرتے ہیں وہ یہ کہ جناب ہم یہاں قریبی قبرستان میں والد صاحب کو دفنانا چاہتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ والدہ کی جو ہے وہ تدفین جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہے, تو اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ والد صاحب کی بھی جو ہے وہ کرنی ہے. اب وہاں قبر نہیں ہے تو اب گورکھن کو پیسے دے کر جو ہے وہ کسی کی بھی قبر کو کھدوا کے اس کے اندر جو ہے وہ ڈالیں گے, یا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی ایک کی قبر میں جو ہے وہ کریں گے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے بھائی یہ راستے کے اندر قبرستان پڑتا ہے, آتے آتے ہم فاتحہ پڑھ لیں گے, دور قبرستان ہوگا تو جناب جو ہے وہ فاتحہ پڑھنے کون جائے گا وہاں پر. تو یہ سارے آزار جو ہے وہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. آپ فاتحہ ایصال ثواب گھر سے بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں جو آپ یہ گناہ کر رہے ہیں کسی مسلمان مومن کی قبر کو کھود رہے ہیں, یہ ہرگز جائز نہیں, اور آپ کے والد کو بھی کوئی خوشی نہیں ہوگی, کیونکہ ابھی تو انہوں نے زندگی میں جیتے جی جو بھی چاہے وصیت کر دی, انہیں پتہ ہی نہیں, لیکن جب وہ قبر میں پہنچیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی یہ وصیت بھی غلط تھی, ہو سکتا ہے کہ اس وصیت کے اوپر انہیں عذاب بھی ہو. تو لہٰذا ایسی نہ وصیت کریں نہ ہی کسی کی ایسی وصیت پر عمل کریں. اگر آپ کو کچھ دور جا کر کسی اور قبرستان کے اندر فریش قبر ملتی ہے تو اسی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے, اور فریش قبر کے اندر ہی جو ہے وہ تدفین کرنی چاہیے.
اچھا, کوئی قریب لے بھی لیتا نا اس ارادوں سے کہ فاتحہ پڑھیں گے, یہ وہ, یہ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟
جی
بالکل پاس بھی ہوا,
زیادہ سے زیادہ 40واں, بہت زیادہ آپ کر لیں تو شاید جو ہے وہ 1 سال بس,
یعنی اسی طرح ہوتا ہے.
اور اس کے بعد پھر وہی آپ شب برات پہ جو ہے وہ جاتے ہیں, تو شب برات میں آپ جہاں قریب جاتے ہیں وہاں دور بھی جا سکتے ہیں, اور اگر بالفرض نہیں بھی جا پا رہے تو بھی بہرحال جو ہے وہ آپ کو پھر جو ہے وہ فاتحہ ایصال ثواب گھر سے بھی کر سکتے ہیں. اس کام کے لیے ایک نیک عمل ہے, جائز کام ہے, اس کے نہ کرنے کا گناہ نہیں ہے, لیکن وہ اس کے بدلے میں آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو کہ گناہ ہے.
جی مزید سوال.
بغیر وضو کے موبائل کے اوپر بندہ تلاوت کر سکتا ہے قرآن مجید کی؟
جی ڈرائیڈ پر یا آئی پیڈ وغیرہ.
جی قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں بہتر تو یہی ہے کہ موبائل کے اندر بھی ہم باوضو ہو کر ہی پڑھیں, لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اینڈرائڈ پر یا ٹچ اسکرین کے اوپر پڑھتا ہے تو یہ چھونے کے زمرے میں اس اعتبار سے نہیں آتا, تو اس لیے یہ گناہ جو ہے وہ نہیں ہے. البتہ بہتر یہی ہے کہ اس پر بھی باوضو ہی جو ہے وہ آپ تلاوت کریں ٹچ کرتے ہوئے.
جی بے وضو ویسے ہی زبانی طور پر پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہے؟
قرآن بے وضو زبانی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. کسی کو یاد ہے یا کسی جگہ پر جو ہے وہ آیتیں آیات لکھی ہوئی ہیں, جیسے کسی جگہ پر بسا اوقات سورہ ملک لکھی ہوئی ہوتی ہے یا جو ہے وہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے, تو اب اگر آپ اسے بے وضو جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں چھونا نہیں پایا جا رہا, تو بے وضو جو ہے وہ بغیر چھوئے جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں.
جی مزید
فرمایا کہ میری ایک ہمشیرہ تھی اور ایک بھائی تھا, ہمشیرہ بھی فوت ہو گئی ہے تو بھائی بھی فوت ہو گیا ہے. ہمشیرہ کے ایک بچہ ہے ایک بچی ہے, بھائی کا ایک بچہ ہے, کیا وہ والد میرے والد کی جائیداد کے حقدار ہیں؟
جی بہن بھی فوت ہو گئی, بھائی بھی فوت ہو گئے, اور سوال سے ظاہر ہے کہ ان کے والد صاحب پہلے ہی فوت ہو گئے تھے.
والد کی زندگی میں دیکھیں اگر کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو ان کا حصہ نہیں بنتا, لیکن اگر والد کے انتقال کے بعد جو ہے وہ بھائی کا انتقال ہوا بہن کا انتقال ہوا, تو جو بھائی اور بہن کا حصہ تھا وہ آگے ان کی اولاد میں ان کے ورثہ میں جائے گا, جس کے اندر جو ہے وہ بہن کے شوہر کو بھی ملے گا, بہن کی اولادوں کو بھی ملے گا, بھائی کی بیوہ کو بھی ملے گا اور بھائی کے بچوں کو بھی ملے گا. اس کے لیے آپ کو وراثت کا پورا فتویٰ جو ہے وہ دارالافتاء سے تفصیل بتا کر حاصل کر لینا چاہیے.
ٹھیک ہے, دارالافتاء اہل سنت سے ڈائریکٹ اگر وراثت کے کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو ڈائریکٹ اگر آپ دارالافتاء اہل سنت پہنچ سکتے ہوں تو آپ ضرور پہنچیے. اگر آپ کے شہر میں موجود ہے, الحمدللہ شہر کراچی کے اندر 6 دارالافتاء اہل سنت ہیں, اور اسی طرح حیدرآباد میں بھی ہیں, ملتان میں بھی ہیں, لاہور میں بھی ہیں, فیصل آباد میں بھی, سرگودا میں بھی, اور مختلف اور شہروں جو بڑے بڑے شہر ہیں گوجرانوالہ, راولپنڈی, تو ان شہروں سے اگر آپ کا تعلق یا قریب ہیں قرب و جوار میں تو آپ ضرور یہاں پر آپ پہنچ کر اپنے ان معاملات کے اندر باقاعدہ فتویٰ لے لیں گے تو پھر کسی طرح کی بھی کوئی کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ورثہ میں نابالغ بچے ہوتے ہیں نا تو اس میں تو اور احتیاطیں ہوتی ہیں کہ آپ نابالغ بچوں کا اگر حصہ وہاں بن رہا ہو اور آدمی جو ہے نا وہ بالغ یا بڑے افراد وہ اپنی مرضی سے ترکے کے مال میں سے حصہ لے ثواب کریں یا تیجا دسواں بیسواں اس پہ پیسہ لگائیں, یہ بھی اجازت نہیں ہوگی اس کی. ہاں اپنے حصے میں کوئی کرنا چاہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ اوور آل میں تصرف کریں تو یہ جائز نہیں ہوگا. اس لیے آپ کو زیادہ اس میں محتاط ہونا ہے کہ جب ترکے میں وراثت میں جو حقدار بن رہے ہیں تو ان میں نابالغ بچے بھی ہوں تو ان کا جو حصہ کس طرح محفوظ کرنا ہے, کون رکھے گا, کیا حصہ بنے گا, تو یہ ضرور دارالافتاء اہل سنت سے باقاعدہ آپ اس کی شرعی رہنمائی لے کے تحریری فتویٰ لے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی آسانی ہوگی, جن کو دکھانا ہوگا تو وہاں پہ بھی ان کو آپ بآسانی قائل بھی کر سکیں گے. اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے مطابق یہ سارے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی در پیش جو کوئی مسئلہ.